ہے
جس دھرتی پر ظالم کو پناہ دینے کے لیے اسباب تلاش کیے جا رہے ہوں وہ دھرتی کھڑی کیوں ہے پتہ نہیں کیا وجہ, وہاں سورج پتہ نہیں کیوں چمکتا ہے, وہاں ہوا پتہ نہیں کیوں چلتی ہے, وہاں پھول پتہ نہیں کیوں کھلتے ہیں. تو اگر میرے بھائیوں مر کے اللہ کی عدالت میں جانا ہے تو سنبھل کے چلیں, آپ بڑے حساس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر کوئی حساب کتاب کو نہیں ٹھیک ہے جو مرضی کرے, اللہ کل کل یعمل والا شاکلتی فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا, چلتے رہو, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون صحیح راستے پر ہے کون غلط راستے پر ہے, ایک دن ہم خود آ کے فیصلہ کر دیں. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ سے مانگو, تو وہ شیطان آتا کہ تنخواہیں ہماری تھوڑی ہیں, گزارے ہمارے ہوتے نہیں, اور لوگوں سے نہ لیں تو ہم کیا کریں. یہ اس وقت شیطان کانوں میں ڈالتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جو رزق کا قلم چلا چکا ہے وہ دے گا, اس کے ذمہ ہے پہنچانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو گھوڑا پکڑا کہ ذرا پکڑو میں سارے کو کہتا ہوں, ضرورت کے لیے گئے, اس نے پیچھے سے لگام اتاری اور بھاگ گیا. جب واپس آئے تو لگام لے گیا تھا, گھوڑا کھڑا تھا, تو فرمانے لگے جلد باز نکلا, حلال کو حرام کر گیا, میں تو پہلی چار درہم دینے کی نیت کر چکا تھا کہ اس کو گھوڑے پکڑائی کے چار درہم دوں گا, یہ جو میری لگام اتار کے گیا یہ بازار میں چار درہم کی بکے گی, بس جلدی کر گیا اور اپنے حلال کو حرام کر گیا. اللہ کسی کا حرام نہیں لکھتا, کیا کریں گے, ہمارے مقدر میں یوں لکھا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہے شراب نہ پیو پھر شراب مقدر کر دے, اللہ کہے ظلم نہ کرو پھر ظلم مقدر کر دے, اللہ کہے زنا نہ کرو پھر زنا مقدر کر دے, کہ شراب نہ پیو پھر شراب مقدر کرے, تو اللہ پہ الزام ہے. پاک ہے اللہ میرا ان سارے عیب سے. کسی کا حلال حرام نہیں لکھتا, سب کی حلال لکھتا ہے زیادہ یا کم. امتحان کی جگہ ہے, غریب کے صبر کا امتحان ہے, مالدار کے شکر کا امتحان ہے. آپ کو حدیث سنو, اللہ قیامت کے دن کہے گا فرشتے جاؤ ان لوگوں کا حساب لے کے آؤ. وہ جائیں گے حساب لینے, وہ آگے کہیں گے ہمیں کیا دیا تھا جس کا حساب لینے آ گئے ہو. وہ آگے یہ کہیں گے کیا دیا تھا جس کا حساب لینے آ گئے ہو. وہ فرشتے بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ لوگ تو پیچھے ہٹ کر کہیں گے یا اللہ وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ اچھا اچھا بلاؤ بلاؤ, اے میرے محبوب ہیں میرے قریب کرو. کہ اللہ تیرے محبوب کون, کہ یہی یہی میرے محبوب ہیں میرے قریب کرو. وہ سارے قریب ہو جائیں تو کہیں گے ہاں بھائی کیا بات کہی تم نے, کہ اللہ حساب لینے آئے تھے, ہم نے کہا دیا کیا تھا جس کا حساب لیتا ہے, مال تو اوروں کے پاس, ہمارے پاس تو صبر کے سوا کچھ بھی نہ تھا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما انی لم ازو عنکم الدنیا لہوانم بکم علیہ, میرے بندوں میں نے تمہیں دنیا میں تنگ رکھا اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے, بل اجمع لکم من کرامتی ھذا الیوم, میں تمہیں آج بہت بڑی عزت دینا چاہتا تھا اس لیے میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا, جاؤ تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں, جس جنت پہ ہاتھ رکھو گے وہی تمہاری کر دوں گا. تو غریب کے صبر کا امتحان ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوئی پھر بھی آپ نے رد کر دی. صفا پہ کھڑے تھے, جبریل بھی ساتھ کھڑے تھے, تو آپ کہنے کے جبریل والذی نفسی بیدہ ما امثال آل محمد قفۃ من شعیر, اے جبریل ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے, آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی کوئی نہیں. تو ایک دم آسمان پہ دھماکہ ہوا, یہ دھماکہ پتہ کیوں ہوا, اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جبریل کو تم اپنا حال بتایا. تو آپ نے پوچھا یہ دھماکہ کیا ہوا ہے, تو اللہ نے ایک فرشتہ دروازہ کھولا جو کبھی نہیں کھلا, ایک فرشتہ آ رہا جو کبھی نہیں آیا, تو اسرافیل آئے, اسرافیل پہلی دفعہ زمین پہ اترے اسرافیل, اور ان کے ہاتھ میں سور ہے ہر وقت, ان کے ہاتھ میں بڑا تھال تھا جیسے ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا تھا. تو نے آ کر کہا یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک, آپ کے رب نے آپ کی بات سن لی ہے, وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض, اور یہ جہان کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں دے کے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے, تاکہ پوچھ لو اگر چاہتا ہو تو اسیرما کا جبال تہامت ذہبا وفضتا وزمردا ویاقوتا, اگر وہ چاہے تو میں سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی زمرد اور یاقوت بنا کر اس کے ساتھ چلا دوں گا. کھڑے نہیں رہیں گے, چلیں گے ساتھ, جدھر جائیں گے ساتھ چلیں گے.
خود بھی استعمال کریں اوروں کو بھی.
تب آپ کے ساتھ فرمائیں عبدن رسولہ اور ملکن رسولہ,
آپ کو بادشاہی چاہیے غلامی چاہیے.
تو آپ نے جبریل کو یوں دیکھا تو اس نے اشارہ کیا نیچے جھک جائیں. غلامی قبل عبدن رسولہ, کہیں نہیں مجھے غلامی چاہیے بادشاہی نہیں چاہیے. رد کر دیا. کس لیے رد کیا ہے؟ پتا ہے تو ساری امت تو مالدار نہیں ہوگی, اکثر تو غریب ہوں گے, سفید پوش ہوں گے, تسلی کہاں سے ملے گی, تسلی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ نے کہا جب تمہیں غم آئے میرے غم یاد کرنا تمہیں تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے, میرے دکھ یاد کرنا تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے. اپنی ذات سے آپ نے معیار زندگی وہ رکھا جو آپ میں سے کوئی کر ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا فقیر نہیں کر سکتا, یہ ہماری جھگیوں والے نہیں کر سکتے. دو دو مہینے گزر گئے چولہا نہ جلے, کوئی ہے کرنے کے لیے. حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی تو ان کا حال پوچھنے گئے تو ایک صحابی بھی ساتھ تھے, دروازے پر کہنے لگے بیٹا اندر آ جاؤں, میرے ساتھ عمران بھی ہے عرب سردار. حضرت فاطمہ نے اندر سے عرض کیا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی چادر نہیں کہ پردہ کر سکوں. چادر, کتنی بڑی چادر چاہیے پردہ کرنے کے لیے؟
میرے گھر میں تو کوئی چادر نہیں میں پردہ کر سکوں. تو آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر کہا یہ لو اس سے پردہ کر لو. باپ کی چادر سے خاتون جنت اپنے اوپر چادر اوڑھ لی, اندر آئے تو بیٹا کیا حال ہے؟ تو صبر نہ ہو سکا, آنسو ڈھلکے, کہا یا رسول اللہ بھوک تو پہلے تھی اب بیماری بھی آ گئی ہے اور دونوں کے لیے کوئی اسباب موجود نہیں, نہ روٹی کے لیے نہ دوا کے لیے. تو کتنا با اختیار شخص یہ کھڑا ہوا ہے جو ایک اشارہ کرے تو سب کچھ ہو جائے. تو ایسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایسے گلے سے لگا لیے اور خود بھی رونے لگی. پھر کہا حرمی علی, اپنے غم کو ہلکا کر میری بچی. والذی باث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثه ایام ذواقا, اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے, تین دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا, ایک لقمہ تین دن. اگلی سن عرب علی ربی لیلا بطحاء مکہ ظہر, اگر میں چاہتا تو مکے کے پہاڑ میرے لیے سونے بن جاتا. فابیت, میں نے خود انکار کر دیا مجھے نہیں چاہیے. کفا بکی شرفا ان تکونی سیدک نساء اہل الجنہ, اے میری بیٹی تجھے خوشخبری ہو تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ایسے نہیں ملی یہ سرداری, مفت میں نہیں ملی ہے. اور تجھے خوشخبری ہو اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. میرے بھائیو اپنی نبی کی زندگی کو سامنے رکھو, اس سے زیادہ فقر کسی گھر میں نہیں آئے گا, اس سے بڑا مقدس گھر کوئی نہیں اور اس سے بڑا فقر اور کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو یہ معیار آپ نے جان بوجھ کے رکھا تاکہ امت کے غریبوں کو تسلی رہے. ہمارا نبی ایسی گزار گیا ہے تو ہم پر کیا ہے, اور ہم پر وہ حال آ نہیں سکتا. نماز نہ چھوڑیں, جھوٹ بولنا چھو�ڑ دیں, نماز کا ناغہ نہ ہو, زبان سے سچ کے سوا کچھ نہ نکلے. ایک حدیث میں آتا ہے مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. اور جب ضرورت پڑے نماز پڑھ, جب ضرورت پڑے نماز پڑھ. اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص ہے کہ یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے کوئی نسخہ بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا با وضو رہو رزق بڑھ جائے گا, صدقہ کرو رزق بڑھ جائے گا, ماں باپ کی خدمت کرو رزق بڑھ جائے گا, غریب کی دعا لو رزق بڑھ جائے گا, اپنی حاجت کو چھپاؤ کسی کو نہ بتاؤ سوائے اللہ تعالیٰ کے رزق بڑھ جائے گا. تو اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی, ہمارے لیے تو مسئلہ ہی آسان ہے. جب تنگی تو شاید سب کو نماز میں لگا دو, اٹھو بھائی سب پڑھو. ہاں ہاں, چار دن گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ نہیں, چار دن گزر گئے. تو چوتھا دن بڑا مشکل ہو جاتا تھا, جب تین دن تو عادت ہوگی چوتھا دن مشکل ہو جاتا. کہنے لگے اچھا چلتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں. تین دن تو اس کے لیے دعائیں نہیں ہوئی ہیں, جب چوتھا دن آیا پھر اچھا چلتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں.
تو کسی کو بھی اشارہ کر دیتے تو لوگ لا کے ڈھیر کر دیتے، جا کے مسجد میں کھڑے ہو نفلوں کی نیت باندھ لیں، دو نفل ایک جگہ پڑھیں پھر جگہ تبدیل کر لیں، پھر نفل دو نفل پڑھیں پھر جگہ تبدیل کر لیں، پڑھتے جا پڑھتے جا پڑھتے جا. اتنے میں حضرت عثمان آئے پیچھے. حضرت عائشہ سے پوچھا کہاں ہیں اللہ کے رسول؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما تائم آل رسول اللہ من اربع ایام، چار دن گزر چکے تھے آل رسول کے گھر میں فاقہ تھا، نماز پڑھنے گئے. حضرت عثمان رونے لگے، کہا مجھے کیوں نہ یاد فرمایا، عبد الرحمان کو کیوں نہ یاد فرمایا، قیس بن سعد کو کیوں نہ یاد فرمایا. اور پھر بھاگے ہوئے گئے اور اونٹ بھر کے سامان کا لائے اتارا رکھا، پھر دوبارہ بھاگے ہوئے گئے کہ تو پکانے میں دیر لگے گی، گھر میں جو پکا ہوا تھا وہ اٹھا کے لائے، روٹی اور گوشت جو بھی پکا تھا وہ اٹھا کے رکھے اور واپس. جب آپ نماز پڑھ کے آئے تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی آپ جو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے تھے، یہ سب کچھ عثمان لے کر آئے ہیں. تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. تین مرتبہ یہ دعا دی. تو آپ نماز میں ناغہ نہ کریں، مظلوم کو عدل مہیا کرنے میں سارے مستعد ہو جائیں، ضرورت پڑنے پر نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ کی قسم غیب سے رزق آئے گا، غیب سے، باوجود رہیں غیب سے رزق آئے گا. اور اگر کوئی ضرورت نہیں پوری ہوئی اور ٹوٹ گئی اور اٹک گئی نہیں پوری ہوئی، تو اللہ جب قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا تو ہر انسان تمنا کرے گا کاش میری کوئی بھی پوری نہ ہوتی. اور یہ یقین کریں کہ اس کا پورا نہ ہونا ہی میرے لیے بہتر ہے. آپ کے سامنے آپ کا بچہ رو رہا ہوتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا، پھر بھی آپ تھپڑ مار کے اسکول بھیجتے ہیں، اس کی خواہش کو آپ توڑ دیتے ہیں، ساری ضد کے باوجود ٹانگوں سے پکڑ، کان سے پکڑ، رکشے میں بیٹھا، ٹانگے میں بیٹھا، سائیکل پہ بیٹھا، گاڑی میں بیٹھا، روتے روتے تو اسکول پھینک آتے ہیں، کہتا میری خواہش پوری نہیں کی، میرے ماں باپ بڑے ظالم ہیں. حالانکہ ظالم نہیں ہیں، بڑے مہربان ہیں. تو اللہ تو ماں سے زیادہ شفیق ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جو آج تک اس پر توبہ کریں. اب لوگوں کے حقوق سے وابستہ ہیں، کسی کا حق ذمہ رہ گیا تو نماز بھی نہیں چھڑوا سکتے، نمازوں میں ناغہ ہے توبہ کریں، آج سے نماز شروع کریں. کسی کا حق ذمہ رہ گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں. اللہ معاف کرنے والا ہے، جس کا حق ہے اس سے بھی معافی مانگ لیں تو بالکل برابر ہوگا. لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا تو کہو اچھا بھائی انشاءاللہ ادا کروں، نہیں ادا ہوا تو اللہ اپنی طرف سے ادا کر دے گا قیامت کے دن. ادا ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو اللہ اپنی طرف سے کر دے گا. لیکن توبہ ضرور کریں. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے سے ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے. اس پر تو اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے. 99 آدمیوں کا قاتل، 99 آدمی، بخاری شریف کی روایت. اس نے سوچا یار توبہ کرو، پھر کسی ان پڑھ سے پوچھ لیا کیوں بھائی میری توبہ ہو سکتی؟ میں نے کہا توبہ توبہ تیری توبہ، 99 بندے تو کھا گئے تیری کتنے توبہ؟ اور اگر 100 تو پورے کرا اس نے اس کا بھی سر اڑا دیا، 100 ہو گئے. پھر اس کو خیال آیا توبہ کروں تو کسی عالم سے پوچھا حضرت میری توبہ ہو سکتی؟ میں نے 100 قتل کی. کہا بیٹا اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ادھر تو توبہ کرے گا ادھر ان سے معافی ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ توبہ پکی ہو. اور تیری بستی کا ماحول خراب ہے، حافظ آباد کا ماحول بدلنا پڑے گا. جو ہم تبلیغ والے کہتے ہیں نا چلا لگاؤ چلا لگاؤ، اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ جس ماحول میں ایمان بگڑا اس میں توبہ کچی ہو جاتی، پکی نہیں ہوتی. ماحول بدلو، تو یہ بستی چھوڑ دے، فلاں بستی چلا جا، وہاں جا کے انتظام کر، معاف، توبہ بھی پکی ہو. کہا جی میرا گھر چھوٹے کوئی بات نہیں، میری بخشش ہو جاتا، جاؤ بستی چھوڑی اور چل کر. راستے میں موت نے آن دبوچا، تو جب جسم ڈھیلا ہونا شروع ہوا تو اس نے اپنی رفتار کو تیز کیا. پھر جب گرا، جب وہ گرا ہے تو یوں لپک کے گرا، اس طرح اس بستی کی طرف ایسے ڈائیو لگاتا ہوا گرا ہے کہ اس کی انگلیاں زمین میں ایسے گڑ چکی تھی، اس طرح آگے گھسٹنے کی کوشش، اس طرح وہ پڑا. اللہ نے دونوں فرشتے بھیج دیے، ہمیں جو کہانی سنانی تھی تو اللہ نے دونوں فرشتے بھیجے، جنت کے بھی دوزخ کے، دونوں دعوے دار بن گئے. وہ کہ ہمارا آدمی کہ ہمارا آدمی، جنت والے کہیں توبہ کر چکا ہے ہمارا آدمی، دوزخ والے کہیں توبہ کہاں کر، بستی میں جانا تھا تب جا کے توبہ پوری ہونی تھی، ہمارا آدمی. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان کا فیصلہ کرو. کیا مکہ کا فاصلہ ناپو ادھر بھی ادھر بھی، اگر اس بستی کے قریب تو جنتی اور اپنے گھر کے قریب تو جہنمی، جب فاصلہ ناپنے لگے تو حقیقت میں ادھر قریب تھا ادھر دور تھا، تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا اور ادھر کی زمین کو کہا پھیل جا، زمین بھی مخلوق اللہ کے غلام، یہ پھیل گئی وہ سکڑ گئی، جب ناپا گیا تو یہ گھٹ گیا یہ بڑھ گیا، اللہ نے کہا جنت میں ڈال دیا، میں جانوں اور مقتول جانے جنت میں ڈال دا. تو توبہ کو اتنے بڑوں ظالموں کو بھی معاف کروانے کے راستے مہیا کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم توبہ تو کریں. ایک تو بھائی آپ توبہ کریں، آپ کے ساتھ وابستہ ہیں حقوق، وابستہ ہیں حقوق. امام ابو یوسف رحمت اللہ 17 برس چیف جسٹس رہے، 17 برس. جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے، کہنے کہ کسی فیصلے پر پشیمان نہیں ہوں، جب بھی کیا ہے حق کیا ہے، صرف ایک کیس میں ڈر رہا ہوں کہیں پکڑ نہ ہو جائے. اس میں مدعی ہارون رشید تھا، مدعی رعایا تھا. قاضی کو حکم یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ مدعی کو دیکھے تو ایک دفعہ مدعی کو دیکھے، اگر دو دفعہ مدعی کو دیکھے تو دو دفعہ مدعی کو دیکھے، اگر 10 دفعہ مدعی کو دیکھے تو 10 دفعہ مدعی کو دیکھے، دیکھنے میں برابری کرے، کہیں یہ نہ ہو کہ سمجھے کہ اس کی سائیڈ لے رہا، اپنے چہرے کا رخ بھی برابر پھیرے دونوں کے لیے. تو فرمانے لگے اس دن میری نظر ہارون کی طرف زیادہ اٹھ رہی تھی بنسبت مدعی کے، اس نظر پہ پکڑا جاؤں تو پتہ نہیں باقی میں نے زندگی میں کبھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. تو ہم توبہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی آج کے بعد نیت کریں. اگر پاکستان کی کچہری میں عدل زندہ ہو گیا تو اللہ کی قسم دنیا کی سب سے بڑی طاقت پاکستان بنے گا، لیکن اگر عدل زندہ نہیں ہوتا تو پھر مزید ذلتوں کا انتظار کیا جائے. تو اس کے لیے سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم اس کو نماز کو زندہ کریں، نماز پر عدالتیں بند ہو جائیں اور سب کو لے کے مسجد میں آئیں، اور مظلوم ہو تو سارے اس کی امداد کریں، رزق کی تنگی آئے تو اللہ سے مانگے، نماز پڑھتے وضو کر بھائی ایمان کی تقویت کے لیے اللہ کی راہ میں تبلیغ میں نکل کر وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، ترقی ہوگی. ربی زور کے بعد ادھر علی چکا روڈ پر میں رائس مل ہے شفیع کا مرحوم کی، وہاں زور کے بعد انشاءاللہ بیان ہے، وہاں 2 بجے بیان ہوگا، 1:30 بجے نماز ہے، تو آپ سارے بھائی جس کو فرصت ہو وہ بھی وہاں تشریف لائیں. اور باقی بھائی آج سے نیت کریں کہ ہم نے ہر مظلوم کو انصاف دینا ہے اور صلح اللہ سے لینا ہے، تنگی آئے گی اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی نسلوں کو پال کے دکھا دے. بکانا ابو ہما صالحا، ماں باپ نیک ہوں تو اولاد کو بھی اللہ پال کے دکھا دیتا ہے، قرآن کی گواہی ہے. ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی لاہور میں، اس کا باپ کوئی کروڑوں روپے چھوڑ کے مرا 60s میں، حرام. کہنے لگا ایک دن زندگی میں سکھ کا نہیں دیکھا، ایک دن. اور اب خیال آتا ہے کہ کبھی ہمارا باپ حرام نہ چھوڑ کے مرتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. ان کانوں سے میں نے خود سنا، آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے، براہ راست دے گا. ٹھیک ہے نا، نیت کر دیں نا سارے بھائی، عدالت میں نماز کا انتظام ہو، باجماعت نماز پڑھائی جائے، سب سے بڑا قاضی خود امام بنے، باقی سارے مقتدی بنے، اور ساری باجماعت زہر پڑھی جائے. سردی میں تو شاید اثر بھی آ جاتی ہوگی، نہیں آتی تو زہر تو آ ہی جاتی ہے، زہر یہاں باجماعت ہو، عدالت بند ہو، وکیل مسجد میں، پولیس مسجد میں، قاضی مسجد میں، موکل مسجد میں، سب کے سب مسجد میں ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے سجدوں کو پیش کریں. تو ان شاء اللہ العزیز اس سے ایک وقت آئے گا جب عدل زندہ ہوگا تو یہ ملک زندہ ہو جائے گا، ورنہ بالکل نا امیدی ہے، کوئی کرن نہیں ہے. فوجیں نہیں ملک بچایا کرتی، عدل ہوتا ہے جو ملک بچایا کرتا ہے. تو اس سے سارے بھائی ارادے کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ہو.
مورخہ 9 جنوری 2002، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام حافظ آباد سیشن کورٹ وکلا سے خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا رزق بڑھ جائے گا. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813، یا علمی کیسٹ گھر الفقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح دکان نمبر 4B تریڈی اسٹریٹ صدر کراچی، فون نمبر 7237087. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان جامع محض العلوم کا سماعت فرمائے. موضوع ہے بدل گیا انسان.
ایک لاکھ ہیں وہ بھی کھپ جائیں گے, لیکن مدرسہ تو محدودیت کا نام ہے, پابندیوں کا نام ہے. کمرے بھی بنا لیتے تو ان کو روٹی پھر کہاں سے پوری کریں گے؟ روٹی پوری کرنا بھی اب عوام نے اپنے ذمہ لے لیا, یہ بھی بڑی مصیبت. جب روٹی ہمارے ذمہ نہیں تھی تو بڑے مزے تھے. مفتی فیض اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت مدنی کے خلیفہ وہاں تھے بنگلہ دیش میں. چوٹ گاؤں میں 35 برس بخاری پڑھائی ایک بوہڑ کے درخت کے نیچے. 35 برس بخاری پڑھائی بوہڑ کے, حالانکہ بارش کا علاقہ. لوگ پیسے لے گئے تھے, حضرت عمارت بنائے مدرسہ بنائے. اچھا پھر ان کی روٹی بھی میرے ذمہ ہوگی, پھر ان کا رہنا اور رہنا سہنا بھی میرے ذمہ ہوگا. تو میں علم سیکھوں کہ میں ان کی روٹی کا انتظام کروں, جس میں پڑھنا ہے آ جائے, نہیں پڑھنا تو ہٹ. ہزاری قریب مدرسہ تھا, بہت بڑا مدرسہ. وہ مدرسہ وہاں جا کے پڑھنے, میں کو کسی کو بلاتا تھوڑے. لیکن جب تک وہ زندہ رہے, پروانوں کی طرح طلبہ ان کے گرد جمع ہوتے تھے, نہ کوئی رہائش ان کے ذمے, نہ کتاب ان کے ذمے, نہ روٹی ان کے ذمے, نہ بجلی ان کے ذمے. مختلف جگہوں میں لڑکے رہتے تھے اور وہ اللہ کا درویش اپنے بورڈ کے درخت نیچے آ کے بیٹھ جاتا تھا. 35 برس بخاری پڑھا گیا. تو مدرسہ محدودیت کا نام ہے. تبلیغ میں ہر مجمع چل سکتا ہے, ہر لڑکا, ہر آدمی, بوڑھا جوان, سب چل سکتے ہیں. تو میرے عزیزو, ایک تو آپ اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو علم قرآن سے مناسبت نصیب فرمائے, حدیث پاک سے مناسبت نصیب فرمائے. دور فتنے کا ہے, حدیث پر نظر رکھو, حدیث اپنے مستدلات کو حدیثوں میں تلاش کرو. اب صرف شامی کہنا کافی نہیں ہے, دنیا ایک میدان بن چکی ہے, پر ایسے فتنے آ رہے ہیں کالی رات کی طرح. تو اپنے آپ کو مدلل کرو, اپنے مسلح کرو, اپنے 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 دلائل کے ساتھ, اپنے مسائل کے کو حدیث کی روشنی میں تلاش کرو, تاکہ آپ کے علم میں پختگی آئے, رسوخ آئے. اس کے لیے احیاء السنن سب سے بہترین کتاب, اس کا متن چھپ چکا ہے الگ احیاء السنن کے نام سے. اور میں نے نیت کی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس کو میں نے اپنے مدرسے کے نصاب میں شامل کرنا ہے اور اسے 3 سال میں پڑھانا ہے. تو وہ جو اگر آپ ویسے نہیں پڑھتے تو اس کا متن آپ بچے جو حدیث میں پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, یہ اس کا مطالعہ کیا کریں, تاکہ آپ کو اپنے دلائل واضح ہو کر سامنے آئیں. اور یہ وہ کتاب ہے کہ ذخیرہ فقہ حنفی ہے یا علم علوم آناف میں, ایسی کتاب سلفن خلفن کوئی نہیں لکھ سکتا. 20 برس میں یہ کتاب لکھی ہوئی, اور یہ میری بات نہیں, یہ عبد الفتاح ابو غدہ جو عرب کے بہت بڑے عالم تھے آناف میں سے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سلفن اور خلفن کوئی ایسی کتاب نہیں لکھ سکا. اور علامہ محقق زاہد القوسری جو ترکی کے آخری مفتی تھے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں مدہوش دہشتوں کا لفظ آتا ہے کہ میں تو مدہوش ہو گیا اس شخص کا علم دیکھ کر اور اس کے دلائل دیکھ کر. کسی مسئلے کو اس نے تحنف کا مسئلہ نہیں کیا, تحنف کا مطلب ہے زبردستی حنفیت کا لبادہ اڑانا, بلکہ ہر مسئلے کو اس طرح تنقیح کے ساتھ حدیث سے ثابت کیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی محنت کوئی شخص نہیں کر سکا. تو اگر آپ ہمارے اس میں نصاب میں تو شامل ہے نہیں, لیکن جو بچے اس کو پڑھیں گے ان کو ان کا بہت نفع ہوگا. مدرسے کے کتب خانوں میں کتاب موجود ہوگی. تھوڑا 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 اس کو دیکھتے رہا کریں, یاد کرتے رہا کریں. صرف کوئی درخواستی صاحب کے جانے سے کیوں حافظ الحدیث ختم ہو گئے, نیت کیوں نہیں کرتے کہ مخزن کا ہر لڑکا درخواستی بن کے نکلے یہاں سے؟ کوئی ان کی میراث تھوڑی تھی, من جد وجد جو محنت کرے گا لے لے. ابو مسلم خولانی کہا کرتے تھے, صحابہ کیا سمجھتے ہیں کہ پیچھے کوئی ایسے چھوڑ کر گئے ہیں, فضول آدمی نر چھوڑ کے گئے ہیں, ہم بھی ان کو دکھا دیں گے قیامت کے دن جنت کے مقابلے, جنت کے درجوں میں مقابلہ کر کے. نزدحمہم, ابو مسلم خولانی کیا کرتے, نزدحمہم, کندھے سے کندھا مار کے گزریں گے ان کے پاس سے ہم بھی. ٹھیک ہے وہ صحابی ہیں, ہم سے بڑے اوپر ہیں, پر کمی ہم بھی نہیں آنے دیں گے. تو ایک درخواستی کیوں آئے؟ مخزن کا ہر لڑکا درخواستی بنے. حافظے تو اب بھی موجود ہیں, صرف حافظہ ان کی خصوصیت نہیں تھی, حافظے اب بھی موجود. ابھی ہمارے مدرسے میں ایک بچے نے حفظ کیا ہے, ایک پاؤ روزانہ یاد کرتا تھا, روزانہ ایک پاؤ, منزل بھی پکی, اگلا بھی پکا, پچھلا بھی پکا, فارغ 8 مہینے میں قرآن یاد کر کے فارغ. تو حافظے تو اب بھی موجود ہیں, کوئی گھڑنے والا ہو. تو اس کے سارے بچے نیت کریں. ابھی تو آپ چھٹیاں آپ کی یہاں لگ رہی ہیں, تو نعمہ اور اور حبذا اس سے بہتر طور کوئی ہے نہیں, جب آپ فارغ ہو جائیں پھر آپ تبلیغ میں وقت دیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو باقی مجمع بیٹھا بھائی, آپ بھی بھائی, آپ تو نقد ہی جا سکتے ہیں, آپ نے کون سا کوئی مدرسہ چھوڑنا, ہم نے تو دکان چھوڑنی ہے یا ملازمت سے چھٹی لینی ہے, تو کسی وقت بھی چھوڑی جا سکتی ہے, چھٹی بھی لی جا سکتی ہے, نکلا بھی جا سکتا ہے, اور نہیں تو کم از کم یہ سارا مجمع رمضان میں 3 دن کا ارادہ تو ضرور کر لیں, ٹھیک ہے نا بھائی, کریں گے نا سارا بھائی. اور یہ آپ کا مرکز ہے ادھر جو نہر کے پاس ہے, وہاں ہر جمعرات کو بیان ہوتا ہے, اور اللہ کا فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہی ہے کرکٹ کے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں, یہ تھوڑا تھوڑا تبلیغ کا کام چلتے 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 آج وہاں تک پہنچا کہ جن کو لوگ دیکھنے کو ترستے ہیں, کل سے مسجد کا حال ہی ہے, انہوں نے ہماری مسجد کا دروازہ ہی توڑ دیا لوگوں نے نا, وہ دروازہ ہی بےچارے غریب لوگ تبلیغ والے دروازہ بھی ڈھنگ کا نہیں لگا سکے, وہ دروازہ انہوں نے کل کا توڑ دیا ہے. 5 برس ان کے پیچھے گشتیں ہوئی ہیں, 5 برس سلام, صرف سلام, وہ سنتے ہی نہیں تھے, خمار تھا. ہاں میں خمار میں تھا بہار کے, میں کہاں کہاں سے گزر گیا, ان کو تو خمار تھا, وہ کہاں ہماری بات سنتے, ان کو نیچے نظر ہی نہیں آتا تھا ہے کون. لیکن سلام ایک ایسی چیز ہے جو بڑوں بڑوں کو جھکا دیتا ہے. تبلیغ میں پھر کے یہ سیکھو, صرف تقریر کرنا نہ سیکھو, منت کرنا بھی سیکھو, اور لوگوں کو دین پھیلانا تو منت کرنا سیکھیں. تقریروں کا آج زمانہ نہیں ہے, تقریر عمل تو لوگ سنتے نہیں, سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں, منت ہر کوئی مان جاتا ہے. یہ سارے منتوں سے آئے ہیں, تقریروں سے نہیں آئے. اور ابھی ہم میں بیان کر کے گیا ہوں یہاں سے, تو سلیم ملک کہہ رہا تھا کبھی رات کو نیند نہیں آئی, اور یہ پہلی رات تھی پرسوں جو آتے ہی سرانے پہ سر رکھا ہے اور غائب ہو گئے. صبح انہوں نے سحری کے لیے اٹھایا اور کہا میرا اور انضمام ہم دونوں کا یہ حال ہے کہ ہم ساری رات جاگتے نیند نہیں آتی, ایسی ذہنی کوفتے ہیں, ایسی ذہنی تھکاوٹے ہیں, یہاں آتے ہی ایسا سوئے ہیں کہ انہوں نے صبح سحری پہ اٹھایا, اٹھو بھائی اٹھو. تو ان کے پیچھے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے, آخر کار انہوں نے ایک دفعہ, یہ جو سعید انور ہے اس نے اپنے گھر میں دعوت کی, ایک ہمارا ساتھی تھا اس نے آجز آ کر ایک دن کہا کہ یار تم بات تو نہیں سنتے, یہ کیسٹ لے لو, یہ تو سن لو اللہ کے واسطے. تو مشتاق ایک جو آیا ہے بورت, اس نے وہ کیسٹ لے لی, تو اس میں بیان تھا کوئی میرا, کہنے کا کئی دن تو رکھی پڑی رہی, پھر میں نے کہا چلو دی ہے سن لوں, تو میں نے ایسے لگا دی, 5-6 منٹ تو میرے اوپر اثر کوئی نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد میرے اوپر اثر ہونے لگا. پھر میں نے ساری سنی, تو اس کے بعد ہمارا ویسٹ انڈیز ہماری ٹیم جا رہی تھی, تو میں نے وہ کیسٹ ساتھ لے لی, اور بھی منگوا کے ساتھ لے لی, اور میں نے کمرہ بند کر کے سعید انور کو, وقار یونس کو, اور وسیم اکرم کو, انضمام کو, ان سب کو بٹھا کر میں نے کہا یہ کیسٹ سنو, سب کو سنائی. کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری ٹیم میں با جماعت نماز شروع ہو گئی. جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں نیچے شراب خانہ تھا, اوپر ہمارا کمرہ تھا, ہم اذانیں دے کے با جماعت نماز پڑھنے لگے, تعلیم ہونے لگی. پھر جس گاڑی میں ہم جاتے تھے سفر کرتے تھے میچ کھیلنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہ جزیرے ہیں, ویسٹ انڈیز دنیا کا بڑا خوبصورت خطہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جیسے گھڑ کے بنایا ایسا خوبصورت خطہ ہے. تو پچھلے سال ہم گئے تھے وہاں, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو وہ پہلے ہم گانے لگاتے تھے, پھر ہم نے تمہارے بیان کی کیسٹیں شروع کر, تو ساری ٹیم وہ بیان سنتی, تو سنتے ہوئے سنتے 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 اس سارے سفر میں سنی, اس کا اثر یہ ہوا کہ آتے ہی سعید انور نے اپنے گھر میں کھانے کی دعوت کی, ساری ٹیم کو اکٹھا کیا, مجھے بلایا کہ جی آپ آ کے بیان کریں. میں فیصل آباد میں عام طور پہ ہوتا ہوں, جب تبلیغ میں نہ ہوں میرے بچے وہاں تھے, میں فیصل آباد سے وہاں گیا, وہاں جا کر ان میں ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کی, وہ اس کا اللہ کے فضل سے یہ اثر ہوا کہ ان کی ایک جماعت 3 دن کی تیار ہو گئی. آگے رمضان آ رہا تھا تو رمضان میں وہ 3 دن کے لیے وہ نکل گیا. پھر میں فیصل آباد سے دوبارہ گیا ان میں بیان کرنے کے لیے, وہاں پھر میں نے ان میں بات کی, ان کے ساتھ بیٹھا گفتگو ہوئی, تو میں نے کہا دیکھو بھائی تمہیں وکٹ پہ کھڑا کیا جاتا ہے, 3 وکٹ ہیں, ایک بلہ ہے, آگے ایک بال کرانے والا چاہتا تمہاری وکٹ اڑا دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 بنیادی عقائد دیے ہیں, ایک توحید ہے, ایک رسالت ہے, ایک آخرت ہے, یہ 3 وکٹیں اللہ نے لگائی ہیں, اور تمہیں بلہ دیا ہے ایمان کا, اور بالنگ کرا رہا ہے شیطان. شیطان تمہارا بالر ہے, اس نے تمہاری وکٹ اڑانی ہے. تم بے شک سکور نہ بناؤ, وکٹیں بھی بچا لو تو کامیاب ہو جاؤ. یہ بات ان کو بڑی سمجھ میں آئی. تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد انہوں نے تھوڑا تھوڑا وقت دینا شروع کیا, تھوڑا تھوڑا وقت دینا شروع کیا. پھر سعید انور کا والد نکل گیا, اس چار مہینے لگا کے آیا. اب اس کا بھائی کیا ہوا, چار مہینے لگا کے آیا. پھر ایک سے روزے میں انہوں نے داڑیاں رکھ لی, مشتاق نے رکھ لی, سعید نے رکھ لی. پھر سعید کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, ایک ہی بیٹی تھی سعید انور کی. تو میں وہاں گیا تعزیت کے لیے, تو میں نے کہا تم اپنے دوست کٹھے کر لو. تو وہاں عورتیں بھی 60-70 اور یہ لڑکے 60-70. ایک کمرہ تھا اس کا جس میں ایک لاکھ روپے کا لگا ہوا تھا مائک, یہ ڈیک گانے سننے کے لیے, ایک لاکھ روپے کا ایک تھا. وہ سارے توڑ تاڑ کے رکھ پھینک دیے. اب وہاں تعلیم ہوتی ہے اور